الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےحودگی کا ارتکاب کرے گا اس کا عذاب بڑھا کر دوگنا کر دیا جائے گا اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہو. اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابے دار رہے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا ثواب بھی دوگنا کر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے باعزت رخص تیار کر رکھا ہے. اے نبی کی بیویوں, اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, لہذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو. کبھی کوئی ایسا شخص بیجا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو, اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا. نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اے نبی کے اہل بیت, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو. یہ سورہ احزاب کی چند آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اس مطالبے کا ذکر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی طرف سے تھا, یعنی انہوں نے کچھ نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اپنی بیویوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ اور رسول کو اختیار کرو تو یقیناً اللہ نے آخرت میں بہت بڑا اجر تمہارے لیے تیار رکھا ہوا ہے, اور اگر دنیا چاہتی ہو تو ہم تمہیں دنیا بھی دینے کو تیار ہیں, لیکن ایسی صورت میں پھر اللہ اور رسول تمہیں نہیں ملیں گے. تو تمام خواتین نے اور تمام بیویوں نے اللہ اور رسول کو اختیار کیا اور کبھی پھر دنیا کا مطالبہ بھی انہوں نے نہیں کیا. یہ جو اختیار دیا گیا تھا طلاق کا اختیار تھا, یعنی اس بات کا اختیار تھا. یہ اختیار دو طرح کا تھا, یعنی بعد میں فرمایا کہ ان آیتوں میں دونوں اختیارات کا احتمال ہے. ایک تو یہ کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ پر طلاق واقع کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لے, ایک صورت تو یہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اختیار تو مرد کے ہی ہاتھ میں رہے, البتہ اگر عورت چاہے تو مرد اسے طلاق دے دے. تو ان آیتوں میں دونوں طرح کا اختیار موجود ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں, تفسیر بیان القرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے کسی ایک صورت کو یہاں متعین نہیں کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو متعین نہ کریں, بلکہ دونوں صورتوں کا احتمال ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ دونوں میں سے کون سی صورت یہاں مراد تھی, لیکن بہرحال دونوں صورتیں جائز ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا, دار آخرت کو پسند کیا. تو اگلی آیتوں میں یہ بات بتائی گئی کہ تم میں سے جو کوئی بھی گناہ کرے گا تو اس کے لیے دوگنا عذاب. بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ اور رسول کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرما دی کہ ان کو اجر بھی دو گنا ملے گا. جب اجر دو گنا ملے گا اچھے اعمال پر, تو خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے جو ان کے شان کے شایع نہیں ہے, تو ایسی صورت میں پھر اس کا عذاب بھی دو گنا ہوگا. تو اسی کو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. البتہ یہاں بات یہ قابل غور ہے کہ فاحشہ مبینہ کا جو یہاں پر لفظ کہا ہے کہ گناہ تو سزا کے لیے ایک گناہ بھی کافی, سزا دینے کے لیے بہت سارے گناہوں کی ضرورت نہیں ہے, اگر ایک بھی گناہ ہو تو سزا کے لیے وہ بھی کافی ہے. لیکن اس سے اگلی آیتوں میں فرما برداری کا جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداریاں کریں گی, تو ان کے لیے جو شرائط بیان کی ہیں وہ بہت ساری ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, اس لیے کہ اجر کے لیے ضروری ہے, ثواب کے لیے کہ اطاعت مکمل درجے کی ہو. اگر مکمل درجے کی اطاعت نہیں ہوگی, اگر ایک درجے میں بھی جو ہے اطاعت نہ ہو, تو یقیناً وہ نافرمانی کے زمرے میں آتی ہے. اس لیے اطاعت مکمل ہونی چاہیے, اور جہاں تک سزا کا معاملہ ہے تو سزا ایک جرم پر بھی دی جا سکتی ہے. اسی کو فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, کہ تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابع دار رہے گی اور نیک عمل کرے گی, اسے ہم اس کا ثواب بھی دو گنا دیں گے, اور آتدنا لہا رزقاً کریما, ہم نے باعزت رزق بھی تیار کر رکھا ہے. اسی طریقے سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ یا نساء النبی لستنک احد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, یعنی یقیناً تمہارا درجہ تمہارا مقام بلند ہے عام عورتوں کے مقابلے میں. یہاں یہ بحث بھی بعد نے چھیڑی ہے کہ کیا پوری عالم میں خواتین یہ سب سے افضل ترین ہیں. تو بات یہ ہے کہ ویسے تو قرآن مجید میں حضرت مریم کا بھی ذکر آتا ہے, ان اللہ اصطفا کی وطہرہ کی وصطفا کی علی العالمین, کہ عورتوں پر جو ہے اللہ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی. اور بعض دوسری روایتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے, حضرت عائشہ کا بھی آتا ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے. تو بہرحال یہاں مقصود یہ ہے کہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی چونکہ خواتین تھیں, یہ بیویاں تھیں, تو یقیناً عام عورتوں کے مقابلے میں ان کی فضیلت زیادہ ہے. البتہ یہ بتایا کہ ان اتقیتن, اگر تم تقوی اختیار کرو, فلا تخزان بالقول, تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو بلکہ اپنی آوازوں کو پست رکھو. مطلب اس کا یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی سے ضرورتاً بات چیت کرنی ہی پڑ جائے تو اس میں اپنی آواز کو ایسے نزاکت کے ساتھ نہ نکالیں کہ جس سے دوسرے شخص کے دل میں کوئی میلان, کوئی طبیعی تقاضا ایسا پیدا ہو جائے جس سے وہ گناہ کی طرف مائل ہو. یہ بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ظاہری خطاب تو نبی کی گھر کی عورتوں ہی کے لیے ہے, لیکن اس سے مراد مسلمان عورتیں بھی ہیں ساری کی ساری, کہ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جب کسی ایسے شخص سے بات کرے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ضرورتاً ایسی بات کرنے پر مجبور ہوں, تو ایسی صورت میں اپنی آواز کو لچکدار نہ بنائیں بلکہ آواز کو ذرا تھوڑا سا کڑک کر کے بات کریں تاکہ دوسرے کے دل میں کوئی طمع پیدا نہ ہو. اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا کہ فلا تخزان بالقول, نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو. فیطمع الذی, ورنہ ہوگا یہ کہ جس شخص کے دل میں طمع ہے یا اس کے دل میں مرض ہے کوئی, تو وہ اس میں خامخواہ لالچ کرنے لگے گا. ایسا شخص بیجا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے. وقلنا قولا معروفا, البتہ جو بات بھی کہنی ہو وہ بات معروف اور قاعدے کے مطابق ہو. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ عورت کی آواز سطر تو بہرحال نہیں ہے, ضرورتاً گنجائش ہے اس بات کی کہ وہ بات چیت کر سکتی ہے. جیسے اپنا کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے تو اس مسئلے کو بیان کرنے کی اجازت ہے, یا اور ضرورت کے مطابق ڈاکٹر کو کوئی جو ہے ڈاکٹر کے پاس کوئی بات ضروری بتانی ہے مرض سے متعلق, اس بات کی کہنے کی بھی گنجائش ہے. البتہ بلا ضرورت گپ شپ مارنا یہ جائز نہیں ہے, لیکن ضرورت کے مواقع اس سے خارج. دوسری بات یہ کہ جب ازواج مطہرات کا مقام عام عورتوں سے بلند ہوگا تو انہیں عمل میں بھی اتنا ہی محتاط ہونا چاہیے. جب عام عورتوں سے ان کا اللہ نے مقام بلند فرمایا تو اب عمل اور کردار بھی ان کو چاہیے کہ عام عورتوں سے بلند اور اونچا رکھیں. ایک اور حکم جو ہے یہاں دیا گیا, وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو, یعنی گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, اور غیر مردوں کو بناو سنگھار دکھاتی نہ پھرو. اور آگے مزید احکام ہے کہ واقمن الصلاۃ, نماز قائم کرو, زکات دو, واطعن اللہ و رسول, اللہ و رسول کی اطاعت کرو. اسی سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ حکم خالص نبی کی بیویوں ہی کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور گھروں میں قرار سے رہیں, کیونکہ اگلے جو حکم ہیں ان سب میں خواتین شریک ہیں. مثلا نماز قائم کرنا, زکات دینا, اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا, یقیناً کوئی عام عورت بھی اس حکم سے باہر نہیں. تمام عورتوں کے لیے جب یہ تمام احکام بھی ہیں تو اسی طریقے سے وہ جو حکم ہے گھر میں بیٹھنے کا اور گھروں میں رہنے کا, وہ حکم بھی ان کو شامل ہے. البتہ ضرورت کے مواقع اس سے خارج ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بھی ازواج مطہرات کو بعض عمروں پر اور حج پر تشریف لے گئے تو لے کر گئے, اور اسی طرح بعض غزوات میں بھی آپ لے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا تشریف لے جانے کے بعد بھی غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انتظام کر کے جو ہے وہ ازواج مطہرات میں سے بعض کو حج کے لیے بھیجا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی ضرورت ضروریات میں ہیں. البتہ محرم کی شرط ہے کہ محرم ساتھ میں ہونا چاہیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک موقع پر جب حج کے لیے تشریف لے گئی تھی, تو یہ وہ سال تھا جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کو اس کا بڑا غم بھی تھا, دکھ بھی تھا. اور پھر بعض صحابہ اکرام وہاں سے یعنی مدینہ منورہ سے مکہ آ گئے, جن کو اپنی جان کا خطرہ تھا وہاں پر, اس لیے کہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, تو جو لوگ ان کے قتل سے منع کیا کرتے تھے یہ ان کے بھی دشمن ہو گئے. اس طرح سے بعض صحابہ اکرام مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا کہ اماں جان ہم کیا کریں, معاملہ جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ لوگ ہمارے بھی قتل کے در پہ ہو گئے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انہیں مشورہ دیا کہ تم ابھی مدینہ مت جاؤ بلکہ یہیں رہو, اور جب تک کہ امن و امان قائم نہ ہو جائے. اس لیے کہ سیدنا عثمان غنی کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا, بعد میں وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب و جوار میں آ گئے اور قریب قریب رہنے لگے. تو حضرت علی سے بعض لوگوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ قاتلان عثمان سے بدلہ لیں, جنہوں نے انہیں شہید کیا ہے, قتل کیا ہے, آپ ان کو قتل کریں, ان سے بدلہ لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اس میں یہ تھا کہ ابھی فی الحال میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, اس لیے کہ یہی لوگ ارد گرد ہیں اور یہی لوگ مدینے میں چھائے ہوئے ہیں, تو ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا, اس لیے ذرا فتنے کو ذرا تھم لینے دو, تو پھر یقیناً جو تم کہہ رہے ہو اپنی جگہ پر صحیح ہے, اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لیا جائے. بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. مسلمانوں کے قلوب اس سے بڑے رنجیدہ تھے, اور سیدہ عائشہ صدیقہ اس وقت مکے میں تھیں, تو انہوں نے مشورہ ان کو یہی دیا کہ ابھی تم مدینے مت جاؤ اور یہیں رہو تاکہ وہاں شورش جو ہے وہ ختم ہو جائے اور امن قائم ہو جائے, تو پھر تم وہاں جانا. تو ان حضرات نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ اس وقت مسلمانوں کی فوجیں چونکہ بصرہ میں ہیں اس لیے ہم وہاں چلے جاتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی کہا کہ آپ بھی اگر تشریف لے چلیں, چونکہ ان کے محرم ان کے ساتھ تھے, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھانجے ساتھ تھے, تو کہا کہ آپ بھی وہاں چلے چلیں جب تک کہ یہ فتنہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے, جب فتنہ ختم ہو جائے تو پھر آپ بھی وہاں تشریف لے چلیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ اور غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی موجود تھیں, یہ سب جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھیں, حج کے لیے آئی ہوئی, اور یہ حضرات پھر وہاں سے بصرہ چلے گئے. تو غالب یہ سفر بھی بہرحال انہوں نے کیا. بات یہ بتانے کی ہے کہ ضرورت کے موقعوں پر عورتوں کے لیے سفر کرنا جائز ہے, اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ سفر اصلاح بین الناس کے لیے تھا, تاکہ لوگوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ ہو جائے, اس لیے کہ فتنوں اور شورش کا زمانہ اس وقت شروع ہو چکا تھا اور بے انتہا گڑبڑے اس وقت موجود تھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کی نیت یہی تھی کہ لوگوں میں ہم اصلاح کا کام کریں اور لوگوں کو سمجھائیں تاکہ فتنہ جو ہے وہ فروغ ہو جائے. یہ لوگ بصرہ پہنچ گئے, تو ایسے موقع پر آپ کو پتا ہے کہ جو منافقین ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو, انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ حضرت عائشہ کا بصرہ جانا, وہاں کی فوجوں کے ساتھ مل جانا, تو یقیناً آپ امیر المومنین ہیں, آپ کو فوراً ان کی خبر لینی چاہیے کہ یہ کیوں ان کے ساتھ ملی, مطلب ان کو ابھارا. سیدنا حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات نے مشورہ بھی دیا کہ ابھی آپ جو ہے وہ ان کے خلاف نہ نکلیں، فوج کو نہ نکالیں، بلکہ پہلے اچھی طرح سے تحقیق کر لیں، اس کے بعد پھر آپ روانہ ہوں. لیکن چونکہ دوسری طرف لوگوں کی کثرت تھی ایسے مشورہ دینے والوں کی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کو لے کر مدینے سے نکل پڑے، یہاں تک کہ بصرہ پہنچ گئے. اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس کہ معلوم کر کے آئیں کہ اما جان کا کیا ارادہ ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹا، میرا تو گھر سے نکلنا صرف اس وجہ سے ہے کہ میں اصلاح بین الناس چاہتی ہوں، کہ لوگوں کے درمیان اصلاح ہو جائے اور فتنہ جو ہے فروغ ہو جائے، اس کے علاوہ میری کوئی اور غرض و غایت نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سفر جو کیا گیا وہ ایک اہم دینی غرض کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا. اور پھر وہ جو قاصد تھے حضرت علی کے، انہوں نے باقی جو صحابہ کرام تھے حضرت عائشہ کے ساتھ، یعنی حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ، ان کو ہی بلوا لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ حضرات کا کیا ارادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس کے سوا کوئی اور ارادہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کریں اور ان کا بدلہ لیں، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی ارادہ نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب فتنہ جو ہے وہ فروغ ہو جائے، حالات درست ہو جائیں، تو پھر ہم یہ سب کچھ کریں گے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ مصالحت اختیار کر لیں. ان حضرات نے ان کی بات مان لی، تو جو قاصد تھے یہ بھی خوش ہو گئے اور یہ واپس حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر اطلاع دی کہ ان حضرات کا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ اس مقصد کے لیے یہاں آئی ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کریں، اور ان حضرات کا بھی سوائے اس کے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ قاتلان عثمان سے آپ بدلہ لیں. حضرت علی بھی خوش ہو گئے، ان کے ساتھی بھی، اور تین دن تک وہاں پر انہوں نے قیام کیا. اس کے بعد ارادہ یہ تھا چوتھے دن کے اعلان کریں گے کہ بھائی فوج واپس جا رہی ہے اور ہماری آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے. تو جو منافقین تھے اور مفسدین تھے ان کو یہ صورت بڑی گراں گزری، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے، یعنی جس دن انہوں نے اعلان کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم میں سے کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف جو فوجیں ہیں وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کر حملہ کر دیں، تو وہی ضرور سمجھیں گے کہ حضرت علی نے یہ حملہ کیا، اور کچھ لوگ جو ہے یہاں پر نتیجے تر وہ لوگ بھی حملہ کریں گے، تو اس طرح سے باہم لڑائی چھڑ جائے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایسے موقعوں پر اس قسم کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں. چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف آ کر انہوں نے حملہ کر دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا ہے، نتیجہ تن دونوں فوجوں میں آپس میں لڑائی ہوئی اور بے شمار مسلمان جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے. اور جب یہ معاملہ ختم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی رانوں پر ہاتھ مار کر کہتے تھے کہ کاش کہ میں اس واقعے سے پہلے نسیہ منسیہ ہو چکا ہوتا، یعنی میں انتقال ہو جاتا اور میں مر جاتا یا نسیہ منسیہ ہو جاتا. اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب بھی انہیں یہ واقعہ یاد آتا تو اتنا روتی تھی کہ اپنے آنسوؤں سے ان کا دوپٹہ جو ہے وہ تر ہو جاتا تھا. بہرحال یہ واقعہ درمیان میں ضمناً آ گیا. اصل جو بات کہنی تھی وہ یہ کہ بلا ضرورت عورتوں کا گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. دینی ضرورت اگر کوئی ہو یا کوئی طبی ضرورت ہو تو اس صورت میں خواتین باہر نکل سکتی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ان کے لیے نکلنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے. وقرن فی بیوتکن میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ ولا تبرج الجاہلیت الاولی، اور یہ بتا دیا کہ اگر کسی کو ضرورت سے نکلنا بھی ہو تو اس وقت بھی اس کا اہتمام کریں کہ وہ زیب و زینت کے ساتھ باہر نہ نکلیں، یعنی ایسی صورت اختیار نہ کریں کہ لوگ جو ہیں انہیں دیکھنے پر مجبور ہو جائیں. اور جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح سے عورتیں کھلے عام پھرا کرتی تھیں، تو یہ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک جاہلیت اولا تھی اور اس کے بعد ایک جاہلیت دوسری بھی آنے والی ہے جو آئے گی. اب چاہے وہ آ چکی ہے اس زمانے میں، جیسے کہ سیدہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں بات لکھی بھی ہے کہ آج کل خواتین کا جو معاملہ ہے، بے پردگی کا جو سیلاب ہے، تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت اخرا کا دوسرا دور شروع ہو چکا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عورتوں کے لیے اصل تو یہی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں. اسی طریقے سے آگے جو احکام ہیں وہ عقیم الصلاۃ نماز کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اور ساتھ میں آخر میں فرما کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو. تو یقیناً اس میں خطاب خاص جو ہے وہ امہات المومنین کو ہے, لیکن اس کے ضمن میں تمام اہل ایمان کی جو عورتیں ہیں ان کو بھی ضمناً اس میں خطاب ہے. اور اس سے آگے پھر مزید جو ہے وہ عورتوں کے سلسلے میں کچھ احکام مزید دیے گئے ہیں, انشاءاللہ اس کا بیان اللہ چاہ تو کل ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو احکام قرآن مجید میں مردوں سے متعلق یا عورتوں سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح روح کے ساتھ اپنے آپ پر نافذ کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.